بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني، حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم، آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللدهيانوي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شيخ عبد القني المجدد الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا الشيخ محمد إسحاق عن جده لأمه إمام الأئمة العارف بالله الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشيخ ولي الله الدهلوي ابن مولانا الشيخ عبد الرحيم رحمهم الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى، قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى، عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى، قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، عن إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري رحمه الله تعالى، عن سراج الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي رحمه الله تعالى، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح ابن بشر الفربري رحمه الله تعالى، عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومهم وبركاتهم، آمين. قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء الكرام، معزز حاضرين اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ اللہ جل جلالہ کا انعام و کرم ہے کہ ہم آج اپنے تعلیمی سال کا آخری درس میں شریک ہیں، اور تعلیم کا یہ سفر جو شوال میں شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اس موقع پر سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اسی کی بارگاہ میں مغفرت کی بھی التجا ہے کہ ہمارے تعلیم اور تعلم میں، پڑھنے اور پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے. اس وقت صحیح بخاری کا آخری باب پڑھا گیا ہے، اور اس آخری باب کے تحت صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. لیکن اس سے پہلے طالب علم نے ہم سے لے کر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اسناد ہے حدیث کی، وہ پوری کی پوری اس وقت ہمارے سامنے پڑی ہے. اور یہ خصوصیت ہے اس امت محمدیہ علی صحابہ الصلاۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، جہاں قرآن کریم کی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ 1400 سال سے اس کتاب عظیم کا کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک شوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے میں تواتر موجود نہ ہو، اور تواتر کے ساتھ پوری سند ہمارے پاس محفوظ ہے الحمدللہ. تو قرآن کریم کے جہاں الفاظ کا اللہ تبارک وتعالیٰ نے تحفظ کا ذمہ لیا، اور اس ذمہ داری کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 10-10، 12-12 سال کے بچوں کے ذریعے دنیا کے سامنے حیرت انگیز نمونہ پیش کیا کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے اس دنیا سے قرآن کریم کے نسخے ختم بھی ہو جائیں، تو 10-10، 12-12 سال کے بچے اپنی یاد سے اس کو پڑھنے اور لکھوانے کے اوپر تیار ہیں، مستعد ہیں. یہ جو طالب علموں کی ابھی آپ کے سامنے تعداد پیش کی گئی کہ یہ حفاظ، اتنے حفاظ الحمدللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں سے تیار ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. وہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالی نے خود لی تھی کہ میں تم اس اللہ کی کتاب کی میں حفاظت کروں گا، تو اس حفاظت کا طریقہ اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو بنایا ہوا ہے، اور اسی لیے حفظ کے اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا بڑا مقام ہے نہ صرف حافظ کا بلکہ حافظ کے والدین کا، حافظ کے پورے خاندان کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو، حافظ کو، آخرت میں سفارش کرنے والا بنائے گا اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے. یہ فضیلت معمولی فضیلت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی ہے. تو جہاں الفاظ کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ لیا، تو آپ نے اصول فقہ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ قرآن اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہے، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. تو الفاظ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں سے کرائی، اور جو معنی ہے ان کی حفاظت حضرات محدثین اعظام سے کرائی. اور اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے ایسے انسان بطور خاص پیدا فرمائے جن کی تخلیق کا مقصد بظاہر صرف یہ تھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کر کے اور اس میں کھرے کھوٹے کا امتیاز کر کے اس امت کے واسطے چھوڑ جائیں. جن لوگوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالی، جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کے تذکرے ہمارے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاص طور پر ایسی صلاحیتوں سے اور ایسے قوا سے اور ایسے حیرت انگیز حافظوں سے نوازا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس چھوڑ گئے. اور اگر آج ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تم یہ حدیث پڑھ رہے ہو تو اس حدیث کی تمہارے پاس سند کیا ہے، تو یہ طالب علم نے پڑھ کے بتا دی کہ ہم سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اسناد ہے. اور صرف یہ سلسلہ اسناد نہیں، اس کے ایک ایک راوی جن کے نام انہوں نے ابھی سامنے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک ایک راوی کے بارے میں مفصل تذکرہ موجود ہے کہ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا تھا، کس سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، کس سے اس کے اخلاق تھے، کیسے اس کی عادات تھی، کیسا اس کا حافظہ تھا، کیسا اس کا علم تھا. یہ سب ایک ایک چیز جس کے نام پر بھی انگلی رکھ کے پوچھو اس کا پورا مفصل کچا چٹھا آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ اس امت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام ہی کا اعزاز ہے، اسی کا اعجاز ہے، اسی کی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ جس بات کو ہم کہتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے اس کی پوری دلیل اسانید کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. جو جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، چاہے نصرانیوں کے ہوں، چاہے ہندو مذہب ہو، وہ جو جن کتابوں کو وہ اپنی مقدس کتابیں کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں ہماری مقدس، وہ چاہے انہوں نے اللہ تعالی کی طرف منسوب کی ہوں یا اپنے کسی بڑے اسلاف کی طرف منسوب کی ہوں، کسی سے پوچھ لو کہ تمہارے پاس اس کی سند کیا ہے تو کوئی سند پیش کر نہیں کر سکتا. اور یہودیوں نصرانیوں کے بارے میں تو یہ بات بہت مشہور معروف ہے، مورخین نے لکھی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال ایسے گزرے کہ جس میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف سبان حیات لوگوں نے مرتب کی، اس سوان حیات کو انجیل کا نام دیا، تو بے شمار انجیلیں وجود میں آ گئیں. کوئی انجیل کسی کی طرف منسوب ہے، کوئی انجیل کسی کی طرف منسوب ہے، آپس میں ان کے تضاد بھی ہیں، آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں. سو سن 300 عیسوی میں، یعنی 300 سال گزرنے کے بعد، عیسائی علماء کے درمیان یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ اختلافات بہت زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور طرح طرح کے کتابیں انجیلوں کے نام سے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو آؤ کوئی سب جمع ہو کر کچھ فیصلہ کرو کہ بھئی کون سی انجیل سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے. تو ایک شہر ہے، اب بھی موجود ہے، نیس کہلاتا ہے، وہ اب موجودہ تو فرانس میں ہے، پہلے وہ اٹلی میں تھا. تو وہاں سب جمع ہوئے ہیں، نیس کانفرنس، یہ تاریخ کی بہت مشہور کانفرنس کہلاتی ہے، کہ اس میں سارے عیسائی علماء پوری دنیا سے جمع ہوئے یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ جو پھیلی ہوئی انجیلیں ہیں ان میں سے کون سی انجیل سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے. سارے دن مناظرہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، ہر ایک اپنی انجیل کے بارے میں دلائل پیش کرتا کہ یہ انجیل سچی ہے اور دوسری جھوٹی ہیں. تو آخر کار جب بحث و مباحثے کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دو اس کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے، اور طریقہ یہ اختیار کرو کہ ایک میز کے اوپر ساری انجیلیں جمع کر دو، اور جمع کر کے رات کو کمرے کے اندر بند کر دو ان کو ایک میز پر رکھ کر، اور سب باہر بیٹھ کے سجدے میں گر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے. تو آخر میں یہی فیصلہ ہوا، اسی کے مطابق عمل کیا، ساری انجیلیں اٹھا کر ایک میز کے اوپر رکھ دیں، اور باہر لوگ جو ہیں اپنے دعائیں کرتے رہے کہ بھائی جو جھوٹی ہو وہ گر جائے. جب صبح اٹھ کے جا کے دیکھا تو ساری انجیلیں گری ہوئی تھی، صرف چار لکھ رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بس یہ چار انجیلیں ہیں جو اللہ نے جن کی تصدیق کر دی ہے، وہی چار انجیلیں آج متی، مرقس، یوحنا اور لوکا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. جو مورخ یہ واقعہ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے چار انجیلوں کا فیصلہ تو کر لیا گیا، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس رات کمرے کی چابی کس کے پاس تھی، یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ کمرے کی چابی اس رات کس کے پاس تھی. تو وہ درحقیقت جو پولوس کے حامی تھے، چابی اس کے ان کے پاس تھی، لہذا صبح کے وقت میں انہی کی جو تائید شدہ انجیلیں تھی وہ منظر عام پر آ گئی اور ان کا فیصلہ ہو گیا. اس طرح فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب کے، کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. یہ امت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں الحمدللہ آپ خم ٹھونک کر، سینہ تان کر، آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں ایک چھوٹے ایک نقطے کا فرق نہیں ہوا، اور نہ صرف یہ کتاب بلکہ اس کے جو تشریحات نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرمائی، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح محفوظ ہیں کہ پورا سلسلہ اسناد کا الحمدللہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور یہ تو اس کتاب کی بات ہے، صحیح بخاری کی. ہر کتاب حدیث کی ایسی ہے کہ اس کا پورا سلسلہ سند ہم سے لے کر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے، اور اس کے ہر راوی کے حالات محفوظ ہیں. جس پر انگلی رکھ کر پوچھو اس کی ساری تفصیل تمہارے سامنے آ جائے گی. تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے آج اس حدیث کا کی تلاوت کی ہے، اور اس میں آخری باب پڑھا ہے صحیح بخاری کا. اور صحیح بخاری جو اللہ تعالی نے اس کو اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب اس کو عطا ہوا، یہ ایسا لقب ہے کہ حیرت انگیز کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بخارا کے رہنے والے کے. قرآن نازل ہوا عرب میں، اور عربوں کو جائز طور پر یہ فخر حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن ہماری نماز ہماری زبان میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان میں تشریف لائے، آپ کے صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں وہ ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان میں بڑھنے والے ہیں، لہذا دین کا سب سے پہلا مخاطب تو ہم ہیں. اور ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ان کی زبان میں قرآن نازل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم دین کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ نازل ہوا وہاں، لیکن اس کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت ساری عجم کے لوگوں میں ہوئی. یہ چھ کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے یا امہات ستہ کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مصنفین ایک ایک ان میں سے کوئی عربی نہیں ہے، کوئی عرب نہیں ہے، سب عجم کے رہنے والے ہیں، کوئی ایران کا رہنے والا، کوئی خراسان کا رہنے والا، کوئی تاجکستان کا، اس کا ازبکستان کا رہنے والا، امام بخاری بھی ازبکستان کے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تالیف فرما کروائی، اور ایسے نہیں کروا دی، ایسے ہی اس اصح الکتب کا خطاب نہیں مل گیا. فرماتے ہیں ان کے شاگرد فرماتے ہیں علامہ فربری رحمت اللہ علیہ کہ میرے استاذ نے ہر حدیث کے اوپر پہلے غسل کیا ہے اور خوشبو لگائی ہے اور اس کے بعد دو رکعتیں استخارے کی پڑھی ہیں، اللہ تعالی سے پوچھا ہے کہ یا اللہ میں کتاب میں یہ لکھوں یا نہ لکھوں، استخارہ کرنے کے بعد وہ حدیث لکھی ہے. آپ اندازہ کریں 7,000 سے زیادہ کتابیں حدیثیں اس صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، لہذا جتنی حدیثیں ہیں اتنے ہی غسل ہیں، اتنے ڈبل رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں استخارہ ہے. اس کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی، تو اللہ تعالی نے اس کو مقام بھی وہ بخشا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. حالانکہ طرح طرح کی تنقید کی چھلنیوں سے اس کو چھانا گیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیے. علامہ دارقطنی نے پوری کتاب لکھ دی کہ جس میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے ان کے خیال میں جو احادیث متکلم فی تھیں سند کے اعتبار سے ان کو جمع کیا التتبع علی الصحیحین کے نام سے، لیکن وہ ساری چھلنیوں میں چھالنے کے بعد جو فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا وہ کہا کہ دارقطنی کے اعتراضات پیچھے ہیں اور بخاری کا فیصلہ آگے ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب ملا. تو یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کا آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں احادیث جمع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو سند کے ساتھ روایت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پڑھنے والوں کو مختلف قسم کے سبق بھی دیتے ہیں. چنانچہ یہ جو آخری باب قائم فرمایا اس کے باب یہ ہے کہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی. اور اس کے ساتھ امام بخاری نے یہ جملے کا اضافہ کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے تمام اعمال بھی اور ان کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی وزن کی جائیں گی. وزن کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کے اعمال میں کتنا وزن ہے، اور اسی وزن کے حساب سے قرآن کریم نے فرمایا فن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، جس کی ترازویں بھاری ہوں گی وزنی ہوں گی تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں جو من پسند ہوگی. دنیا میں یہ من پسند کا تصور ہم کر نہیں سکتے، ایسا کہ دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوتا، کوئی سرمایہ دار، کوئی حاکم، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کہ اس کی زندگی شروع سے آخر تک من پسند ہو، یعنی بس وہ جو چاہتا ہے وہی ہو جائے، لیکن آخرت میں یہ ہوگا من پسند زندگی. فی عیشت راضی، حضرت نے سب ہاتھ اٹھا کر سب لوگوں کو سلام کیا ہے. الحمدللہ حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس محفل میں رونق افروز ہوئے. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و قوت سے نوازے اور وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف عافیت کے ساتھ جلد از جلد واپس آئیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجیانہ دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ وہ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. حضرت مولانا محمود اشرف صاحب بھی اس وقت علیل ہیں, صاحب فراش ہیں, اور ہمیشہ وہ اس محفل میں رونق افروز ہوا کرتے تھے. اس مرتبہ شدید علالت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور وہ ہمارے درمیان پہلے کی طرح موجود ہوں. سب حضرات سے اس دعا کی گزارش ہے. حضرت مولانا افتخار صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ اس سال کے دوران ہمیں داغ مفارقت دے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے جن سے ہمارے دورہ حدیث کی محفل رونق تھی, کی رونق تھی, مسجد کی رونق تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے دارالعلوم کا, اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کے ساتھ تلافی بھی فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ احادیث روایت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے کچھ سبق بھی سکھاتے ہیں, اور وہ سبق یہ اس آخری باب میں یہ سکھایا کہ بھائی سب کچھ تم نے پڑھ تو لیا اول سے لے کر آخر تک, لیکن اب فکر اس کی کرو کہ آخرت میں جب جاؤ گے تو اس وقت تمہارے اعمال کا کیا بنے گا, تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, اعمال بھی تولے جائیں گے اور تمہارے زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی. سے امام بخاری نے ایک ایک لفظ سے مختلف معانی مقصود ہوتے ہیں, تو یہاں ان حضرات کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کا نہیں بلکہ نام اعمال کا وزن ہوگا. وہ کہتے ہیں اعمال تو ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کا وزن کیا جائے, لہذا وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا نہیں بلکہ نام اعمال کا وزن ہوگا, اور بعض کہتے ہیں کہ خود صاحب عمل کا وزن ہوگا. تو امام بخاری نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں, اعمال ہی کا وزن ہوگا اور قول ہی کا وزن ہوگا. تمہیں ظاہر میں عمل کے اندر کوئی وزن یہاں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز کا الگ وزن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا بھی وزن ہے, اور اس اعمال کے علاوہ زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی وزن ہے, اور اس کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے کہ اس کے کس کی ترازو جھکی ہوئی ہے, کس کی ترازو بھاری ہے. اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ثواب یا عقاب کا فیصلہ فرمائیں گے. تو سبق یہ دے رہے ہیں کہ اب یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال میں وزن کتنا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کی گنتی نہیں دیکھتے بلکہ اعمال کا وزن دیکھتے ہیں. گنتی جو قرآن کریم نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہاری آزمائش اس سے کی جا رہی ہے کہ تمہارے میں سے کون ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملہ, کہ کس کا عمل زیادہ ہے. ایک چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، تو اس میں وزن ہوتا ہے، اور اس وزن کی وجہ سے وہ چھوٹا سا عمل بھی انسان کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور خدا نہ کرے بڑے بڑے اعمال ہوں اور اخلاص نہ ہو، دیکھنے میں اعمال کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، بڑے خطبات دیے ہیں، بڑی بات کیے ہیں، بڑی تقریر کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور شاگرد تیار کیے ہیں الحمد للہ، لیکن یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کیا، اپنے جاہ کے لیے کیا، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا الحمد للہ. تو یہ سارا ڈھیر جو ہے اعمال کا وہ بے وزن ہے، اس کی کوئی بقات نہیں. اور کسی اللہ کے بندے نے مسجد میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھا دی کسی بچے کو، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھا دی، وہ اس میں جو وزن ہے یہ اس پہلے والے عالم کے میزان میں اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اس سورہ فاتحہ پڑھانے والے کے وزن میں وزن ہو جائے گا. پہلا یہ سبق دینا چاہتے ہیں ہمیں کہ میرے بھائیوں، تم اب جاتے جاتے میرا یہ پیغام سنتے جاؤ کہ اب اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور وزن کاہے سے پیدا ہوگا؟ وزن اس بات سے پیدا ہوگا جو میں نے کتاب کے شروع میں حدیث لکھ دی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اگر اچھی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، تو عمل میں وزن بھی پیدا ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے کچھ اور نیت ہے تو عمل میں کوئی وزن نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پرے کاہ کے برابر حیثیت نہیں رکھتا. اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ جب بخاری پڑھ کر طالب علم فارغ یعنی تکمیل کرتا ہے تو اس کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ تمہارے اعمال بھی وزن ہوں گے، تمہارا قول بھی وزن ہوگا. کیونکہ اب جب یہاں سے جاؤ گے، باہر جاؤ گے، تو اس علم کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو زبان سے دعوت دو، دین کی طرف دعوت دو، اور دین کی آگے تعلیم کو آگے پھیلاؤ، تو اس میں قول ہی تو استعمال ہوگا. تو یاد رکھنا کہ یہ قول بھی وزن ہو رہا ہے. لہذا جہاں بھی جاؤ تو کوئی بات منہ سے نکالو تو یہ سوچ کر نکالو کہ اس کا وزن ہوگا، پتہ نہیں مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص کوئی سوال کرتا تھا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے. تو کسی نے اس عادت کے بارے میں پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہیں کہ سوال کے جواب دینے سے پہلے کچھ دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت دونوں پر پیش کرتا ہوں. اس وقفے میں میں اس بات کا جائزہ لیتا ہوں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. بات کرنے سے پہلے سوچنا، تول کر بات کرنا، جچی تلی بات کرنا، اس کی تاکید کی جا رہی ہے اس جملے کے اندر کہ تم جا کے باہر جاؤ گے، واعظ بنو گے، مدرس بنو گے، معلم بنو گے، خطیب بنو گے. یہ نہیں کہ زبان کو بے لگام چھوڑ دو اور جو منہ میں آئے بک جاؤ، بلکہ اس کو پہلے تولو کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا. یہ پیغام ہے سب ساتھیوں کے لیے جو الحمدللہ دستار فضیلت ان کو حاصل ہوگی، اور جن کو اس کے بعد عالم سمجھا جائے گا، اور جن کو لوگ اپنا مرجع بنائیں گے. تو اور جو بات منہ سے نکلے وہ جچی تلی تلی ہو،
اس میں اپنے جذبات شامل نہ ہوں، اس میں عقل اور دین اور حکمت کے ساتھ بات کی جائے. بقولہم یوزن. آگے پھر حدیث جو اس میں روایت کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. اور جب رحمان کو محبوب ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ان کلمات کا پڑھنے والا ہے وہ بھی رحمان کو محبوب ہوگا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن زبان پر ہلکے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں، بلکہ میزان عمل میں وہ بہت بھاری ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. ان دو کلموں کو آپ نے یہ ان اوصاف سے متصف قرار دیا کہ یہ پروردگار کو محبوب بھی ہیں، زمان پر ہلکے بھی ہیں، اور میزان عمل میں ان کا پلہ بھی بھاری ہے. اور اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ قولہم یوزن، کہ قول کا بھی وزن ہوتا ہے، اس واسطے اس کو ثقیل فی المیزان قرار دیا ہے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دو کلمے ایسے ہیں، یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے، اور اس میں امام بخاری نے بعض روایتوں میں سبحان اللہ وبحمدہ پہلے ہے، بعض روایتوں میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے، اور بعض میں سبحان اللہ وبحمدہ صرف ہے. تو وہ اس میں یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ کلمات جو شخص روزانہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ ایک پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ ایسا ہے جو باری تعالی کی صفات جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تعریف تو اسی کی ہوتی ہے جو صاحب جمال ہوتا ہے، صاحب کمال ہوتا ہے، صاحب نوال ہوتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے. تو لہذا یہ باری تعالیٰ کی صفت جمال اور صفت کمال کا اقرار ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اور سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ باری تعالیٰ کی صفت جلال کا اقرار ہے، عظمت والا ہے. عظمت ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی پائی جائے گی دلوں پر اس کا رعب ہوگا. عظمت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دلوں پر رعب طاری کرتی ہے. تو یہ باری تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ صفت جمال کا مذہب ہے، اور سبحان اللہ العظیم باری تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہے. اور جس سے جمال کا تقاضا کیا ہے، صفت جمال کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس سے محبت ہو. اور جلال کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کا رعب ہو، اس کا ڈر ہو. تو دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں کہ ایک طرف محبت ہے اس کے جمال سے، اس کے کمال سے، اس کے نوال سے، اور دوسری طرف دل میں خوف ہے اس کے جلال کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، تو یہ ایک طرف محبت اور ایک طرف خوف. محبت اور خوف جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کا نام ہے خشیت، خشیت الہی. اور یہی وہ چیز ہے جس کو علماء کی علامت قرار دیا گیا انما یخ اللہ من عبادہ العلماء. تو اس کلمے سے پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے اور دھیان کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ وہ خشیت بھی نصیب ہوگی جو کہ علماء کا بنیادی امتیاز قرار, جس کو قرآن نے علماء کا بنیادی امتیاز قرار دیا ہے, نمائش اللہ ہم نے عبادہ العلماء, تو اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. بس بھائی فی الحال اتنا ہی سبق سمجھ لیں تو اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہتر ہے. اب طلباء سے میں جو گزارشات کرنی تھی میں پرسوں کر چکا ہوں کہ اب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے تو کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر آئندہ زندگی گزارنی ہے اور اس میں کیا کیا باتیں پیش نظر رکھنے کی چاہے ضرورت ہے, اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اب تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ فیض جاری رہے اور علم کا سفر کبھی ختم نہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا سفر کبھی ختم نہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیات اس میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیں. اللہ اللہم لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک, لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک, ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک, ولک الحمد حمدا لا یرید قائله الا رضاک, ولک الحمد حمدا عند کل طرفة عین وتنفس کل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. 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 اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے عمل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما لی. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم پوری امت اپنی شامت اعمال میں گرفتار ہے اس وقت. یا اللہ ہم باوجود کثرت تعداد کے باوجود کثرت وسائل کے, اے اللہ ہم محکوم مجبور مخور بنے ہوئے ہیں ساری دنیا میں اور مختلف وہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے جو آپ کے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے اوپر طرف ایسے دعوت دیں گے ایک دوسرے کو جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. یا اللہ ہم شام میں, ہم فلسطین میں, ہم کشمیر میں, ہم برما میں, ہم لیبیا میں, ہم عراق میں, ہم شام میں, یا اللہ مجبور ہیں مقہور ہیں, اے اللہ یہ سب کچھ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ ملک پاکستان آپ نے اپنے اللہ کے نام پر, یا لا الہ الا اللہ کے نام پر آپ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ دولت آپ نے فضل و کرم سے عطا فرمائی. یا اللہ یہ نعمت آپ نے عطا فرمائی لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی. یا اللہ ہم نے اس کے مقاصد کی قدر نہ کی. اے اللہ اس کی وجہ سے ہم معاشی طور پر بھی بدحال ہیں باوجود کثرت وسائل کے. اے اللہ ہم معاشی طور پر بھی بدحال ہیں.
ہم دینی اعتبار سے بھی ہم گراوٹ کا شکار ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی گراوٹ کا شکار ہیں. یا اللہ ہم رشوت ستانی کی زد میں ہیں، اے اللہ ہم کرپشن کی زد میں ہیں، یا اللہ ہم ظالم حکمرانوں کے زد میں ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، لا من تکلنا الى عظیم عدوی تحجبنا ام الى قریب ملکته امرنا. اللهم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستقین، انا نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وهواننا علی الناس وهواننا عن الناس. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سے یہ مشامت اعمال دور فرما دیجئے، ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں دوبارہ یا اللہ آپ کے اپنے کتاب کی طرف، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اے اللہ ہمیں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، دلوں میں ایمان کی قوت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایمان کی قوت اور اخلاص کے ساتھ ہماری زندگیوں کو اپنے رضا کے مطابق ڈھال دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے یہ شامت اعمال ہمارے دور فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی سنت یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب امت بدحالی کا شکار ہوتی ہے تو آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے کسی ایسے کو بھیجتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس مشکلات سے، بدحالی سے لوگوں کو نکال لیتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا ہی کرم ہم پر فرما دیجئے. یا اللہ ایسا ہی کرم ہم پر فرما دیجئے، ہمیں اس دلدل سے نکال لیجئے. یا اللہ ہم بہت بری دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم بہت بری دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ اس دلدل سے نکال لیجئے، اپنے رحمت سے اس دلدل سے نکال لیجئے میرے مالک. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں واپس اپنے اسی مسلک تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کرام کا تھا. یا اللہ اسی کے منہج کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا. یا اللہ ہم بے شک بے شمار بہت خطا کار، بہت گنہ گار. یا اللہ ہم بہت ہی سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، مغفرت عام فرما دیجئے، اور شامت اعمال کو دور کر کے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ حضرت ہمارے رئیس الجامعہ دامت برکاتہم کو صحت و قوت عطا فرما. یا اللہ مولانا محمود اشرف صاحب کو صحت و قوت کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے حضرت مولانا افتخار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، اور ان کی مکمل تذکیری فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں اور کسی طرح یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ جو طلبہ یا اللہ اس وقت اس سال جنہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی ہے، یا اللہ ان کو، ان میں سے ایک ایک کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان میں سے ایک ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے اعمال و اخلاق کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے طریقہ کار کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو دین دنیا کے صلاح و فلاح عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کے صلاح و فلاح عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے یا اللہ اور گمراہی سے ان کی حفاظت فرما، اور اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کے خاندان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جو اور باقی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو
اپنی رحمت سے ان کو علم نافع عمل صالح کی دولت عطا فرما، عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو امتحانات آنے والے ہیں، اے اللہ ان میں بھی نمایاں کامیابیاں عطا فرما اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سے حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے. ہاں ہمارا یحیٰ عاصم صاحب ہمارے دارالعلوم کے استاد ہیں، ان کے والدین کا اسی سال انتقال ہوا. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کے لیے ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے جامعہ کے کئی افراد، کئی روزگار، کئی ملازم یا اللہ بیمار ہے، انہیں صحت و عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ایک لیڈی ڈاکٹر نسیم اکرم صاحبہ ہیں، یا اللہ وہ بھی بیمار ہے، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اور بھی یا اللہ کئی افراد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے. اے اللہ آپ سب کے حالات سے واقف ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو صحت عافیت کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ ہمارے دور حدیث کے دو ساتھی شروع ہی میں شہید ہو گئے تھے، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو درجات عالیہ عطا فرما، ان کے مکمل مغفرت فرما، ان کے والدین کو، ان کے اعزہ کو یا اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ ہم جو کچھ مانگیں گے وہ متناہی ہوگا، آپ اپنے رحمت لا متناہی سے ہمیں فیضیاب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے ان سب کی جلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.